السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں نکا ونوف. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارے پروگرام سماعت فرمائیے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ہماری اردو ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے فیس بک کے مختلف پیجز کے اوپر بھی اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. آپ ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہمیں ان کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں آئیے وہ بتاتے چلیں. پاکستان کے وزیر خارجہ کے مطابق افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان طالبان کو مذاکرات کی طرف لانا چاہیے. افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے باجوڑ میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 5 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے. اور ایک آج کی بڑی خبر، پاکستان میں قومی اسمبلی کے حلقہ 120 کا انتخاب، ووٹوں کی گنتی جاری، توقعات اور امکانات. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی عالمی سربراہوں سے ملاقاتیں، پاکستان کے لیے امکانات. اور پیرس آب و ہوا کے تبدیلی سے متعلق پیرس سمجھوتے کے سلسلے میں امریکہ کا موقف، اور آئندہ دنوں میں کیا اس میں تبدیلی کا کوئی امکان ہو سکتا ہے. اور لندن میں حالیہ بم دھماکے کے بعد کی تازہ ترین صورتحال. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، سب سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں اپنے شرکا کو، اپنے تجزیہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر حسین جاسا بڑا ممتاز نام ہے ہمارے ان پروگراموں کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک ہیں اور عارف انصار ہمارے تجزیہ کار ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہماری پہلی کچھ سیگمنٹس میں ساتھ دیں گے. السلام علیکم جی. تو پروگرام کا آغاز باقاعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خواجہ آصف نے ایک بار پھر اس موقف کو دہرایا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے بلکہ بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. وہ امریکہ کے ایک اخبار روزنامے وال اسٹریٹ جرنل سے انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی فوجی حکمت عملی کامیاب نہیں ہوئی. اور ڈاکٹر یاسا سے سب سے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا، پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کس قدر اہم ہے؟
سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں، آپ کے سننے والوں اور دوسرے مدعوین کی خدمت میں سلام.
بہت شکریہ. السلام علیکم جی.
سرٹنلی یہ نیا ایشو گرچہ نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ پاکستانی وزیر خارجہ جناب خواجہ صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن بات یہ ہے کہ گزشتہ 16 سالوں سے یہ بات ہمیشہ سے ہی میڈیا پہ رہی ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ میز مذاکرات پہ آنا چاہیے. تو لیکن اس کے لیے کوئی سبسٹینشل کوئی میتھڈ دیکھنے میں نہیں آیا، کوئی موڈیلٹی جس پہ سب کو ایگری ہو وہ دیکھنے میں نہیں آیا. اب بات یہ ہے کہ اگر خواجہ صاحب کی یہ رائے ہے کہ امریکہ کو مستقیم طالبان سے بات کرنی چاہیے
جی،
تو پھر ایک ایشو بنتا ہے کہ پھر وہ جو لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے جو کابل گورنمنٹ کے حوالے سے بنتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں یہ کہوں گا، میری اپنی رائے یہ ہے کہ بہر صورت وہ کابل کی جو حکومت ہے اس کا اپنا ایک اسٹینڈ ہے اور دنیا اس کو ایک قانونی حکومت کے حوالے سے جو ہے اس کو ریکگنائز کرتی ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ایشو وہ یہ ہے کہ طالبان اور جو سرٹنلی کبھی آپ کے مشرف صاحب نے کہا تھا کہ میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتا کہ وہ سارے پشتون طالبان ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ سارے طالبان پشتون ہیں. تو اب یہ جو ہے پشتون، ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کا جو اپنا ایک لیجیٹیمیٹ اسٹینڈ ہے وہ جو سمجھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے، تو نمائندگی جو ہے وہ یا تو سفید جھنڈے والے کرتے ہیں یا کسی حد تک کالے جھنڈے والے. اب جو شمال کے حوالے سے جو ہے وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے لیجیٹیمیٹ، جو ناردرن الائنس کے جو لوگ ہیں مختلف فیکشنز کے، بٹ ان کا جو اپنا ایک اسٹینڈ ہے طالبان کے حوالے سے وہ تو ابھی تک مشترک ہے. تو ان کو بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ملنا چاہیے، کیونکہ جو ریئل پرابلم ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان، یا پشتون نان پشتون کے درمیان، یا طالبان اور نان طالبان کے درمیان جو ہے وہ اسی طریقے سے حل ہوگا. تو کابل کو بھی ہونا چاہیے ان سارے پرابلم. پروسیس میں.
جی یہ اس کے بارے میں میں تفصیل پھر آپ سے بعد میں بات. آخری سوال آپ سے میرا یہی ہوگا کیونکہ مختلف دھڑوں کی ہم بات جب کریں گے. برگیڈیئر ملک سے پوچھتے ہیں. برگیڈیئر ملک یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان امریکہ چین اور افغانستان پر مشتمل چار ملکی گروپ میں ان ملکوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کی مؤثر کوشش کر سکتے ہوں. آپ ذرا یہ وضاحت کیجیے گا کہ خطے میں اور کون سے ملکوں کے بارے میں ان کی نظر ہے جو اس سلسلے میں طالبات کو آبادہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور خواجہ صاحب کا اشارہ ان کی طرف ہے, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے بیان کو؟
سب سے پہلے تو بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت ایک بہت ہی عجیب سچویشن ہے افغانستان پاکستان ریجن میں. اس وقت افغانستان میں اس ٹیررزم اور پاکستان میں اس ٹیررزم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایفرٹس ہو رہے ہیں. یہ بائی لیٹرل بھی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, یہ ٹرائی لیٹرل ہیں دو قسم کے, پاکستان افغانستان اور چائنا کے درمیان, پھر ٹرائی لیٹرل ہیں پاکستان افغانستان اور امریکہ کے درمیان. پھر کوآرڈینیٹرل کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک کوآرڈینیٹرل کوآرڈینیشن گروپ ہے جس میں پاکستان افغانستان چائنا اور امریکہ ہیں, اور ایک اور کوآرڈینیٹرل گروپ ہے جس کے اندر پاکستان افغانستان چائنا اور تاجکستان ہے, پھر ملٹی لیٹرل گروپس ہیں. تو اگر یہ تمام گروپس کی اگر آپ ایفرٹس کو دیکھیں تو سب یہ بالکل ایک پیرل ایفرٹس چل رہے ہیں جو کہیں کنورج نہیں کر رہے ہیں, اور یہ سارے کے سارے ایفرٹس جو ہیں یہ ایک پوائنٹ کے اوپر آ نہیں رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خواجہ صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان تمام ایفرٹس کو یکجا کرنا چاہیے اور ایک ایسا ریجنل سولوشن تلاش کرنا چاہیے جو کہ سب کے مفادات کو بھی ایڈریس کرے اور وہ اس معاملے کو حل بھی کر لے. جہاں تک ان کی بات ہے کہ ان ممالک کو بھی شامل کرنا چاہیے جو کہ طالبان کے ساتھ رجوع میں ہیں یا ان کانٹیکٹ ہیں, تو وہ دو ممالک تو ہیں رشیا اور ایران جو کہ بہت اوپنلی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور اب تو سنا ہے کہ چائنا بھی طالبان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے. اب ان کی وجوہات ہیں, ایران تو اس لیے طالبان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آئی ایس جو ابھی ایک نیا ایلیمنٹ ابھرا ہے افغانستان میں اور جس کی اینٹی شیعہ جو پالیسیز ہیں وہ سب کو معلوم ہیں, تاکہ یہ طالبان آئی ایس کے خلاف کریں اور اس کا یہ جو ممکن ایک انگریس ہو سکتا ہے ایران کے اندر اس کو ختم کیا جائے. رشیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ آئی ایس انڈیپینڈنٹ موومنٹ آف ازبیکستان کے ساتھ مل کر سینٹرل ایشین ریپبلک کے اندر مداخلت نہ کرے اور وہاں سے پھر رشیا کے اندر نہ آئے. تو وہ چاہیں گے کہ طالبان جو ہے وہ آئی ایس کے ساتھ آئی ایس کو یہاں پر انگیج کریں, اور ان کا یہ جو ایک ہدف ہو سکتا ہے آئی ایم یو کے ساتھ مل کر سی اے آر میں آنے کا وہ ختم ہو جائے. چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اسی طرح سے کہ آئی ایس ایسٹ ترکمینستان اسلامک موومنٹ کے ساتھ مل کر چنکیانگ کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کرے. تو ان تمام ممالک کے انٹرسٹ موجود ہیں. تو میرے خیال میں پھر بات وہی دوبارہ آ جاتی ہے کہ ان تمام ممالک کو ملا کر ایک ہی ایک ایفرٹ ہونا چاہیے, ون پولیسی ایفرٹ جس کے اندر یہ تمام ممالک ہوں, تمام گروپس ہوں, اور پھر کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے.
اچھا عارف انصار صاحب, آپ کے خیال میں امریکہ کی اب تک کی بیشتر فوجی حکمت عملی پر انحصار کیوں ناکام رہا؟ فوجی حکمت عملی مؤثر نہ ہونے کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟
جی بھائی, اس پہ تو کافی بحث ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے تانے بانے مختلف ہیں. ظاہری بات ہے اس کا ایک اینگل جو ہے وہ پریزنٹ پالیسی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, جو پاکستان کے اوپر بلیم آیا ہے اور سیف ہیونز کی بات ہوئی ہے یا افغان طالبان. اور میں میرا خیال اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, طالبان کی ٹرم جو ہے وہ بڑی براڈلی یوز ہوتی ہے, جب طالبان کی بات کی جاتی ہے تو بڑا پرٹیکولرلی افغان طالبان کی بات ہو رہی ہوتی ہے.
جی,
تو افغان طالبان کے ساتھ جو لنک ہیں جن کنٹریز کے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے کافی پہلے سے, ایک ایلیمنٹ اس کا وہ بھی ہے کہ جو ناکامی کا امریکہ کے خیال میں وجہ بن رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندرونی معاملات بہت سے ہیں, وہاں کرپشن ہے, ڈویژن ہے, کس قسم کی گورننس کی ضرورت ہے, ڈی سینٹرلائز حکومت ہونی چاہیے, سینٹرلائز ہونی چاہیے, افغانستان کی جو ملٹری ہے وہ کس حد تک سپورٹ پرووائڈ کر سک رہی ہے, کس حد تک قابل ہے کہ وہ افغانستان کی سیکیورٹی معاملات کو کی رسپانسبلٹی پوری طریقے سے سنبھال لے. یہ سارے معاملات مل کے جو ہیں وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ افغانستان امریکہ کی جو پالیسی پہ हावी हुए हैं और उसकी जो कम अज कम मिलिट्री अप्रोच है वो उसकी पूरी तरीके से कामयाबी में उसको नहीं होने दिया उसने। लेकिन फिर उसके साथ ही क्वेश्चन रहा है कि अमेरिका ने साथ साथ पीरियोडिकली पीस प्रोसेस की तरफ भी कोशिशें की हैं, जिसमें दोहा कतर ऑफिस का मामला काफी हद तक चलता रहा, काफी देर तक चलता रहा। और मेरा ख्याल है कि अब जो सिचुएशन है, जाहिर बात है इस वक्त सारी इंपॉर्टेंस तो प्रेजेंट पॉलिसी के ऊपर है और उसके जो ताने बाने उसके ऊपर है, और उसकी भी मेरा ख्याल अभी पूरी वजाहत नहीं हुई। अमरीका की तरफ से भी स्टेट डिपार्टमेंट के टिलरसन साहब के भी कुछ बयान आए हैं कि वो बिल्कुल अवर्स नहीं है पीस प्रोसेस के, लेकिन वो किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा मेरा ख्याल है वो डिफाइन होना है। और वो अब जो आगे एक्सचेंजेस होंगी, आगे इस मामला पे बातें होंगी, मेरा ख्याल है उसको उसकी वजाहत हो पाएगी कि अच्छा अब जो है वो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। पहले डॉक्टर हुसैन साहब ने भी जिक्र किया कि असल में जो पर्टिकुलर डिमांड्स हैं क्या, ये कहना तो बहुत आसान है कि पीस प्रोसेस होना चाहिए, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, लेकिन डिमांड्स क्या हैं और उसमें सेंट्रलिटी है कि अफगान गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर है। जाहरी बात है वो अभी इन पावर है और उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो कोई भी अगर जो फ्यूचर सिचुएशन या खदुखाल बनते हैं वो एक यूनिटी गवर्नमेंट टाइप ही बन सकती है। और लेकिन मेरा ख्याल है ये कबलज वक्त कहना है, लेकिन पॉइंट ये कि असल में डिमांड है क्या मुख्तलिफ स्टेट्स की, अगर बात उस तरफ जाती है।
अच्छा, अब इस सेगमेंट का हमारा आखिरी सवाल है जो डॉक्टर यासा से मैं करना चाहूंगी। डॉक्टर यासा, जिसकी तरफ आपने अपने पहले बात करते हुए इशारा भी किया, आपके ख्याल में जाहिर है कि तालिबान के अलावा कई और धड़े भी अफगानिस्तान के अंदर बरसरे पैकार हैं, मुख्तलिफ अपने अपने उनके मौकफ हैं, तो दूसरे जो बरसरे पैकार धड़े हैं उनको आमादा करने के लिए ये सूरत हाल कितनी मौसर साबित होगी अगर अफगान तालिबान के साथ किसी तरह से मुजाकरात की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं? क्या आप समझते हैं कि वसी तर पैमाने पर जो ये सारे अस्करी या मिलिटेंट अवामल हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके साथ बात करना मुमकिन हो सकेगा और इससे देर पर नतीजा हासिल हो सकेगा?
देखिए, मेरा अपना सॉरी जरा गले में दर्द है, मेरा अपना ये ख्याल ये है कि अफगानिस्तान जो हमारे दूसरे दोस्तों ने मदवी ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर जो है वो रीजनल इशू पे और जो रीजनल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इस मसले के उनको बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है, एक आदमी नहीं कर सकता कि सब इशू पे जो है वो रोशनी डाल सके। मसला ये है कि आखिरी बात जो उन्होंने कहा, जो आपके मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने कही, कि वो ये कि हो सकता है कि कोई नेशनल यूनिटी टाइप, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट तो है अभी, लेकिन उससे फिर भी जो है वो मसला हल नहीं हो रहा है। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में मसले का हल ये है कि ये जो झूठ मूठ के जो लेगेसी बनाई हुई है कुछ लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर और सर्टेनली कुछ हल्के पाकिस्तान के अंदर भी हैं, जो बहुत ज़्यादा इथनोसेंट्रिक हैं कि अफगानिस्तान की है हिस्ट्री है कि अफगानिस्तान जो है वो कभी जो है वो किसी फॉरेन एलिमेंट को वहाँ पे पनपने नहीं दिया, ये क्या वो क्या, ये सारी बातें जो है वो कुछ लोगों ने घरों में बैठ के बनाई हुई हैं। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि अफगानिस्तान जो है एक मल्टी एथनिक मल्टी कल्चरल मल्टी लिंगुअल कंट्री है, और फिर जो रीजनल इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब यह है, अब सवाल यह है कि आप इन सारे इशू को कैसे एड्रेस करेंगे। लाइफ स्टाइल का तफावत है, आप किसी भी पश्तून भाई, आप जरा मुझे गिन के बताएं कितने पश्तून भाइयों ने आज तक जो है वो तालिबान को जो है टेररिस्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। सीधी सी बात यह है कि ये इन सारे फेनोमेनन को एक यूनिटरी गवर्नमेंट में समाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में समाना बहुत मुश्किल है, एक डिसेंट्रलाइज हुकूमत की जरूरत है, एक फेडरल अफगानिस्तान की जरूरत है, सारे लोगों को एकोमोडेट करने की जरूरत है, वरना अफगानिस्तान का फ्यूचर एक जोग्राफिया में वो मुमकिन नहीं। अब आप देखें अफगानिस्तान के अंदर इतनी सारे डाइवर्सिटीज, उनको एक एकोमोडेट करना है, और रीजन के अंदर इतने सारे डाइवर्सिटीज और इतने सारे डिफरेंट अप्रोचेस। अगर अगर आप यूनिटरी सिस्टम के थ्रू, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के थ्रू और एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के थ्रू अगर आप हल करना चाहें अमेरिका की, ये नामुमकिन है। आप जो है 16 साल तक लड़ते रहे, उसका नतीजा क्या निकला है? कुछ भी नतीजा नहीं निकला, उसके बाद भी नहीं निकला। आप जब 1.5 लाख फौजियों के साथ नहीं निकला तो 12,000 फौजियों के साथ क्या निकलेगा? बेहतर ये है कि अफगानिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज को समझना चाहिए, रीजनल ग्राउंड रियलिटीज को समझना चाहिए। उसका नतीजा, उसका उसका जो जो फॉर्मूला होना चाहिए वो ये है कि आप एकोमोडेटिव सिस्टम बनाए अफगानिस्तान के अंदर, सबको जो है एकोमोडेट करें। तालिबान हमारे तालिबान भाई, वो हमारे भाई हैं। अगर वो हाथ काटना चाहते हैं, अगर वो अपनी औरतों को किचन तक महदूद करना चाहते हैं, उनकी मर्जी, लेकिन दूसरे लोग तो ये नहीं करना चाहते। अब जो है अगर आप जो है एक वर्जन को पूरे अफगानिस्तान पर डोमिनेट करेंगे, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, अफगानिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं बनेगा, अफगानिस्तान जो है डिसइंटीग्रेट होगा, जिसका खामियाजा पूरे
रीजन को तो अकोमोडेटिव अकोमोडेट करना पड़ेगा। तमाम मुख्तलिफ जो बैकग्राउंड और पस मंजर रखने वाले लोग हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, जैसा कि ये डॉक्टर हुसैन जासा कह रहे हैं। डॉक्टर हुसैन जासा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तजिए का, एज़ ऑलवेज। अब हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर इमरान मालिक और उनके साथ साथ यहाँ अमरीका से आरिफ अंसार साहब, और पाकिस्तान से अभी हमारा साथ देंगी यास्मीन अली, जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अफगान सरहद से मुलहक कबायली इलाके बाजौड़ में इतवार को एक बम धमाके में कम से कम 5 अफराद मारे गए। मकामी हुकाम के मुताबिक तहसील लुई मामून में तहसील दार फवाद अहमद लेवी के अहलकारों के साथ जा रहे थे कि उनकी गाड़ी को देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बना दिया गया। तो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने इस बम हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। मजमूई सूरतहाल कुछ अरसे से बेहतर चली आ रही है, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज, सरकारी हुकूमत, हुकूमत के वफादार कबालियों और अम लश्कर के कारकुनों पर नामालूम शिद्दत पसंद हमले करते चले आए हैं। तो ब्रिगेडियर मलिक साहब, हम ये बात आपसे सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि कानून नाफिज करने वाले और अमन व अमान बहाल करने के जिम्मेदार अफराद पर इन हमलों के मकासद और मुहर्रिक की वजाहत आप कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो हम ये देखें कि पाकिस्तान ने जितने भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किए हैं वो बाय एंड लार्ज बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, और फाटा के तमाम इलाकों से हमने टेररिज्म या टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको वहां से मार बताया है। अब ये काम जहां पे भी हो, दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, ये 100% कंप्लीटली इनको इनका सफाया नहीं किया जा सकता। और बहरहाल ये है कि ये ग्रुप जो हैं, इनकी यूनिटी, इनकी एक पहचान जो है बहसियत एक ग्रुप की, वो अब खत्म हो गई। इक्का दुक्का इनके सपोर्टर्स जो हैं, इनके जो कोलैबोरेटर्स हैं या फैसिलिटेटर्स हैं, वो इन इलाकों में मौजूद हैं। अगर आप बाजौड़ एजेंसी का बॉर्डर के बाहर वाला अफगानिस्तान वाली साइड का एरिया देखें तो ये कुनर के साथ मिलता है। तो कुनर के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, और वहां से उनका यकीनन कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है बाजौर एजेंसी के अंदर, और उनके ही कोलैबोरेटर जो है वो कभी कभार ऐसे ऑपरेशंस करते रहते हैं। पर बहरहाल इससे एक बात तो बिल्कुल वाजे हो गई है कि यही लोग जो पहले पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में ये कार्रवाइयां करते थे, वहां तक अब इनका पहुंचना मुश्किल हो गया है। और इसलिए मुश्किल हो गया कि इनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर था फाटा के अंदर या फाटा के बाहर बड़े शहरों के अंदर, वो काफी हद तक खत्म हो गया है। और जो ऑपरेशन रदुल फसाद जो है, जो कि खास तौर पे इनके कोलैबोरेटर्स, फैसिलिटेटर्स, फाइनेंसर्स, सपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इन किस्म के मतलब इनके दोस्तों का के ग्रुप जो थे, वो काफी हद तक उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये इक्का दुक्का वाकया होते रहेंगे, इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस बात का हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इक्का दुक्का जो ब्लास्ट हो भी रहे हैं इन बॉर्डर एरियाज में, इनके ऊपर भी हमें काफी और काम करने की जरूरत है। बॉर्डर की फेंसिंग की ज्यादा जरूरत है, और बॉर्डर क्रॉसिंग्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज्यादा जरूरत है, और फिर लोकल लोगों को मिलकर, उन लोगों के साथ मिलकर और विलेज विजिलेंस कमेटीज के साथ मिलकर और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے کولیبریٹرز یا فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کا کلہ کما کرنا چاہیے.
اچھا یاسمین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے خیال میں, آپ بہت کچھ اس بارے میں لکھتی آئی ہیں, ملک میں قبائلی علاقوں میں بالخصوص برگیڈیئر مالک کا تجزیہ آپ سن رہی تھیں, آپ کے خیال میں قبائلی علاقوں میں بالخصوص اور باقی ملک میں بالعموم دہشت گردی کے خلاف کوششیں کتنی کامیاب رہی ہیں؟ بس کوئی ایک انالیسس کرتی چلیے تاکہ پھر ہم آگے بڑھتے رہیں.
بہت زیادہ فرق ہے, خصوصاً ہم شہروں میں دیکھتے ہیں کہ جتنے واقعات شہروں میں چند سال پہلے تک ہو رہے تھے اس طرح سے اب نہیں ہو رہے. لیکن جو باجوڑ کا واقعہ ہے, میں آپ کی اٹینشن اور سننے والوں کی لانا چاہوں گی, 15 ستمبر کو جو خرم ایجنسی میں ڈرون اسٹرائک ہوئی افغان بارڈر کے قریب, جہاں پہ افغان طالبان کے 5 لوگ موجود تھے, جو کمپاؤنڈ بھی ڈسٹروئے ہوا, اس میں ایک حقانی نیٹورک کا بھی آدمی مارا گیا. اب میں نے سی آر ایس ایس کے لیے ایک بلاگ ابھی کچھ عرصے پہلے لکھا تھا, جس میں میں نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈسکس کیا تھا, جو اس وقت پروگرام میں اتنی ڈسکشن کرنا پاسبل نہیں ہے. لیکن ڈرون اسٹریٹجی جو ہے امریکہ کی, وہ کیوں بیک فائر کرے گی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کے اوپر افغان طالبان اور یہ قلدم تحریکوں کے جو لوگ ہیں شامل, ان کے اٹیک سخت ہوتے جائیں گے. اور یہ ایک سوچ آئے گی کہ اگر یہ ڈرون اسٹرائکس ہو رہی ہیں تو پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت کی باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو بجائے ایک چیز جو وار آن ٹیرر, ہماری فوج مختلف اتنے سارے کرتی رہی ہے یہ مختلف وینچر اگینسٹ اٹ, وہ اٹیک ادھر سے اور زیادہ سخت ہوگا اور یہ کچھ اس میں اس پالیسی کی وجہ سے تیزی آ سکتی.
اچھا عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں. عارف صاحب, آپ نے یاسمین کی بات کو سنا, آپ یہ سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ جب ہم ڈرون حملوں کے ذریعے بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو اس کی صورت میں جو وہاں پر حملہ آور ہیں یا جہاں پر جو عسکریت پسند گروپ ہیں ان کی کے رد عمل میں ایک شدت پیدا ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟
جی بہتر, اس میں ماضی میں ظاہری بات ہے یہ پالیسیز رہی ہیں اور اس کا نتیجہ ہم بھی دیکھتے رہے ہیں. اس میں جو میجر ایلیمنٹ ہے وہ میرا خیال ہے وہی ہے کہ کوآپریشن کی ضرورت ہے, اور ماضی میں بھی جب ڈفرینسز ہوتے ہیں ایلائز کے درمیان, امریکہ پاکستان افغانستان کے, جب ڈفرینسز بڑھتے ہیں ان موضوعات پہ, تو اس کا فائدہ ظاہری بات ہے ایکسٹریمسٹ گروپس کو ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جتنا کوآپریشن ہوگا اور ان ڈفرینسز کو اور ٹیکٹکس کو اور پالیسیز کو پبلکلی, یا آپ کہیں کہ جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ ان کے آپس میں اختلاف بڑھ رہے ہیں, تو ظاہری ہے اس کا فائدہ ان گروپس کو ہوگا. تو اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے, اور میرا خیال میں اس میں کچھ باتیں جوائنٹ آپریشنز کی چل بھی رہی ہیں اور شاید اس پہ کارآمد اسٹیپس آگے بھی بڑھ رہے ہیں کہ تینوں ملک جو ہیں وہ مل کے, اور خاص طور افغانستان اور پاکستان, اپنی پالیسیز کو کوآرڈینیٹ کریں اور جو آپریشنز کی ضرورت ہے اس کو جو ایک جو بھی پلیٹ فارم ہے فورم ہے اس پہ ڈسکس کر کے امپلیمنٹ کریں, بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ گروپس کو پہنچائیں.
اچھا بہت شکریہ. اور ابھی ہم اپنے اس پروگرام میں اب آگے چلتے ہیں, اور اس وقت ہم بات کریں گے اس وقت جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر بے انتہا بڑی خبر بنی ہوئی ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 120 لاہور میں ضمنی انتخاب کے لیے جو اتوار کو ووٹ ڈالے گئے ہیں, اس وقت گنتی جاری ہے اور غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ہمارے رپورٹر ضیاء الرحمان اس حلقے میں ہونے والی پولنگ کی کوریج کے یہ وہاں پر مستقل موجود رہے ہیں, آئیے انہیں سے تازہ ترین معلومات حاصل کرتے ہیں. آپ ان کے پیچھے یہ سارا شور بھی سن سکیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم ضیاء صاحب. بہت شکریہ جی, میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ صبح سے وہاں پر مصروف تھے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ووٹوں کی تازہ ترین گنتی کے جو غیر حتمی نتائج سامنے آ رہے ہیں یا رائے عامہ کے جو جائزے ہیں, ان کے مطابق آپ صورتحال کا تجزیہ کس طرح کریں گے؟ ہمارے سننے والوں کے لیے کیا بتائیں گے انہیں؟
اچھا جی، گزارش ایسے ہے کہ ابھی تک 125 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمیں موصول ہوئے ہیں، جس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھی کلثوم نواز وہ ابھی تک برتری لیے ہوئے ہیں، اور 125 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کلثوم نواز نے 35,556 ووٹ لیے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار تھی ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے 29,254 ووٹ لیے ہیں. یہ ابھی تک میں پھر بتا دوں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہے. 125 پولنگ اسٹیشن کے تمام تر جو ہے وہ پولنگ ایک پرامن ماحول میں رہی. چند ایک پولنگ اسٹیشن پہ لڑائی جھگڑے کے واقعات ضرور ہوئے، چند ایک پولنگ اسٹیشن پہ کچھ لڑائی جھگڑا زیادہ بڑھ گیا، جہاں پولیس کے کنٹرول میں صورتحال نہیں رہی تو مجبوراً وہاں پہ آرمی کو بلانا پڑا. اکا دکا پولنگ اسٹیشن پہ ہوائی فائرنگ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا. پولنگ کا عمل انتہائی امن سے جاری رہا. صبح 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق پولنگ شروع ہوئی تھی جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی ہے. ابھی جو نتائج آ رہے ہیں ووٹوں کی گنتی جاری ہے، لیکن ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ خاصا کم دیکھنے
جی میرا سوال آپ سے اگلا یہی تھا کہ ٹرن آؤٹ کی صورت کیا رہی اور ووٹروں کا رویہ بھی بتائیے گا ساتھ میں.
جی اس میں گزارش ایسے ہے کہ صبح کوئی 8 بجے پولنگ اسٹیشن شروع ہوئی تو 11 بجے تک ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر تھا. اگر 1% کہہ لیا جائے تو یہ بھی بہت زیادہ تھا. آج کیونکہ خواب اتوار اور ایک لاہوریوں کا اہل لاہور کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ چھٹی والے دن دیر سے اٹھتے ہیں پھر ناشتہ کرتے ہیں، لیکن 12 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک اچھی خاصی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تو اس وقت جو ہے لمبی لمبی قطاریں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، لیکن مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں رہا. ایک محتاط اندازے کے مطابق یوں کہا جا سکتا ہے کہ ٹرن آؤٹ تقریباً کوئی 27-30% کے درمیان رہا، جس میں جو ہے مرد بھی کافی تھے اور جو ہے خواتین ووٹر کی تعداد بھی زیادہ تھی. کسی پولنگ اسٹیشن پہ رش بہت زیادہ دیکھنے کو ملا، جہاں پہ اگر نون لیگ کی بٹری تھی یا نون لیگ کی حمایتی یافتہ وہاں پہ ووٹر زیادہ تھے تو نون لیگ کا رش دیکھنے کو ملا، اگر کسی جگہ پیپلز پارٹی کے تھے فیصل میر جو کہ امیدوار ہیں تو پیپلز پارٹی کا رش دیکھنے کو ملا. اسی طرح اگر کسی حلقے میں یا علاقے میں مسلم لیگ پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر زیادہ تھے تو وہاں پہ رش دیکھنے کو ملا. ابھی تک جو 220 پولنگ اسٹیشن ہیں ابھی تک جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 125 کے ریزلٹ ابھی غیر حتمی غیر سرکاری موصول ہوئے ہیں، تو ابھی تک جو ہے نون لیگ کی بڑھتی ہے، لیکن ابھی چونکہ 220 پولنگ اسٹیشن ہیں ابھی بہت سارے پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آنا باقی ہے تو تبھی معلوم ہو سکے گا.
بہت بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھی وہاں پر صبح سے پولنگ مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر کوریج کر رہے ہیں اس پولنگ کے بارے میں. ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ، آپ سے ہماری آئندہ پروگرام میں بات ہوگی تاکہ تازہ ترین صورتحال ہم اپنے سننے والوں تک پہنچا سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. یاسمین، آپ سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھتی ہیں، ان سارے موضوعات پر لکھتی بھی ہیں، اور آپ یہ بتائیے گا کہ یہ حلقہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آپ یوں کہہ لیجیے آبائی حلقہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ کے خیال میں ہار اور جیت سے ہٹ کر ریگارڈلیس آف دیٹ ووٹوں کا تناسب کتنا اہم ہے، ہارنے اور جیتنے والے ووٹوں کا تناسب کتنا اہم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟
اگر پی ایم ایل این سے کلثوم نواز چند ہزار یا بہت کم مارجن سے بھی آگے جاتی ہیں
جی
جیت بھی جاتی ہیں تو ایک ایسا حلقہ جہاں پر پی ایم ایل این کی سمجھیے کہ 1988 سے آنورڈ اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں ان کا ایک وہاں اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پی ایم ایل این کے لیے آگے کے لیے کہ آگے کے الیکشن میں پھر وہ کیا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جب ایک بہت کم مارجن سے ایسا مارجن جہاں سے آپ ایک طرح سے دیکھیں تو لینڈ سلائڈ وکٹری لیتے ہیں بہت زیادہ جو آپ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو جی 100% ہے ہی ہمارا حلقہ تو جب وہ ہے ہی ہمارا حلقہ میں آپ اتنے کم مارجن سے ووٹ لیتے ہیں اور ابھی بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں جو خبریں آ رہی ہیں اوپنلی کہ جی وہ ووٹ کے لیے چیکس بھی دیے گئے ہیں کھانے بھی پہنچائے گئے ہیں مختلف اس قسم کی باتیں جو رپورٹرز وہاں پہ ٹی وی کے مختلف موجود ہیں مختلف چینلز بدل کے میں دیکھ رہی ہوں بڑی اوپنلی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ جب آپ کا جو ایک سیٹ اپ ہے یا سسٹم ہے وہ مکمل تو نہیں کسی حد تک چلے وہ بھی سپورٹیو ہے آپ اپنی کچھ سائٹ پہ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں
جی
اور اس کے باوجود اگر ووٹر لسٹ کم آتی ہے تو یہ ایک اور انٹرسٹنگ اس کا اینگل یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ کیمپین مریم نواز شریف نے چلائی والدہ کے دیہات سے, کیونکہ وہ تو علیل ہے
جی
لندن میں.
جی جی.
تو وہ ایز اے لیڈر کیا ایک سمجھیے گدی نشین یا ایز اے نمبر ٹو جنریشن لیڈر کتنا اسٹرانگلی ایمرج کرتی ہیں, کیونکہ یہ ایک پہلی بڑی ذمہ داری, بہت بڑی اور نازک ذمہ داری ان کے کندھے پہ ڈالی
گئی. اچھا برگر ملک سے
بھی ریفلیکشن ایک آتا ہے.
اچھا برگر ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس انتخاب کے بارے میں ظاہر ہے میڈیا پر بھی بہت ہلچل رہی, برگر صاحب ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے یہ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کے کہ اس حلقے میں ساری صورتحال کے تناظر میں, کیونکہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی اور اس کے اوپر یہ ہو رہا ہے, تو اس سارے حالات کے تناظر میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کتنی اہم ہے اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھیں گے؟
بھائی صاحب اس میں میرے خیال میں اگر ہم حلقے کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تو میاں صاحب کا اپنا آپ سمجھے کہ آبائی حلقہ ہے, وہ ہمیشہ یہاں سے جیتے رہے.
جی.
ابھی جیسے یاسمین صاحب نے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارجن آف وکٹری کتنا ہے.
جی.
اگر مارجن آف وکٹری امپریسو نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ نے لوز کیا یہاں پہ. 2013 میں وہ 42,000 ووٹ سے انہوں نے ڈاکٹر یاسین راشد صاحبہ کو شکست دی تھی.
جی.
اس دفعہ معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر 29,000 ووٹ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر تصدیق شدہ ہیں, ان دا سینس کہ ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے تھمب امپرنٹس نہیں ہیں وہاں پر. تو خیر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی اجازت دی ہے ووٹ کرنے کی, مگر یہ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے اختلافی پہلو
ہے
سارے الیکشن.
اچھا.
اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن جو لڑے گئے ہیں جن لوکل ایشوز پہ میرے خیال میں شاید اتنا زیادہ نہیں لڑے گئے جتنا کہ اس بات پہ لڑے گئے ہیں کہ میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کس بات پہ کیا گیا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک نیشنل ایشو کو پی ٹی آئی نے فارورڈ کیا ہے اور اس کے اوپر الیکشن اپنی کیمپین بیس کی ہے اور میاں صاحب کی کرپشن کے اوپر زیادہ بات چیت کی ہے, جبکہ مسلم لیگ نون نے زیادہ کام کیا ہے, زیادہ انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی چلائی ہے اس میں انہوں نے نوکریاں دی ہیں, پیسے دیے ہیں اور اس قسم کے الزامات ہیں ان کے اوپر. مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2013 سے لے کر اب تک اس علاقے میں کتنی بہتری آئی ہے, سڑکیں کتنی ٹھیک ہوئی ہیں, صاف پینے کا پانی کتنا ملا ہے, بجلی کتنی آئی ہے, گیس کتنی آئی ہے, ایجوکیشن فیسلٹیز کتنی بہتر ہوئی ہیں, میڈیکل فیسلٹیز کتنی بہتر ہوئی ہیں, تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو اس کے اوپر کافی شرمندہ ہونا پڑے گا. تو بہرحال یہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک ٹرائل الیکشن تھا 2018 کے لیے, اور پی ٹی آئی اگر جیتی نہیں بھی ہے اور ایک اچھا شو کرتی ہے یہاں پر تو میرے خیال میں 2018 کا نہ صرف یہ کہ پاکستان کا نیشنل الیکشن پر خاص طور پر لاہور پنجاب کا اور لاہور کا الیکشن بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا, اور جو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جو لاہور جیتے گا, جو پارٹی لاہور جیتے گی اور پنجاب جیتے گی وہی سینٹر میں گورنمنٹ بنائے گی, اور اگر پی ٹی آئی لاہور میں بہت ٹف ٹائم دیتی ہے مسلم لیگ نون کو, پنجاب میں بہت ٹف ٹائم دیتی ہے ان کو, تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی اتنی سیٹس لے لیں کہ باقی ایک دو اور پارٹیز کے ساتھ مل کر یہاں کوئلیشن گورنمنٹ بنا لیں, اور اگر کوئلیشن گورنمنٹ نہیں بنا سکتی
تو
یقیناً ایک بہت مضبوط اپوزیشن
مضبوط اپوزیشن. عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں, بالکل عارف صاحب جلدی سے کوئی کامنٹ کریے گا پھر ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور وقفہ لیں گے. یہ بتائیے گا کہ یہاں امریکہ میں مقیم پاکستانی بھی پاکستان کی اس ساری صورتحال کے تناظر میں جن جگہوں پہ آپ جاتے ہیں یا جس بھی نشست میں جاتے ہیں اس بارے میں بات ضرور ہوتی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے تناظر میں یہاں پر رہنے والے امریکی پاکستانی پاکستان کی سیاسی صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
جی بڑی وہ انٹرسٹ سے بھی دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا اس میں کنسرن سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ جس طرح سے بنی ہوئی ہے یا پولرائز ہوئی ہوئی ہے اور اس میں جو کرپشن کی انوالومنٹ ہے اور پھر دوسری طرف ایک کیمپین چل بھی رہی ہے, کس حد تک جو ہے ایک سسٹم کے اندر جو ہے رول آف لاء ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جسٹس سسٹم ہے وہ بھی چل رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ اپنے اثر و رسوخ کو یوز کر رہے ہیں اور آخر میں دیکھا جائے گا. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس الیکشن کی بھی ایک سمبلزم ہے جو اس کی بارے میں بات بھی کی گئی, اور ایسا بھی ایک امیج دیا جا رہا ہے کہ شاید اس اگر پی ایم ایل نون یہ الیکشن جیت جاتی ہے تو وہ پھر اپنا کیس مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی, یا جو ہے جو اس کے خلاف الزامات ہیں اس کو اوور ٹرن کرنے کی کوشش کرے گی اور واپس بحال ہونے کی کوشش کرے گی, یا جو بھی اس کے خد و خال ہیں. تو یہ سارا جو ایک پولیٹیکل ڈرامہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے, تو انٹرسٹ بھی ہے اور کنسرن بھی ہے کہ یہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا.
بہت بہت شکریہ. یہاں امریکہ سے عارف انصار پولیٹیکس سے ہمارے ساتھ تھے, اور پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائر عمران ملک ہمارے ساتھ تھے. ابھی ہمارا ساتھ دیں گی اگلی سیگمنٹ کے لیے یاسمین علی, اور یہاں سے جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. تو آئیے اب کچھ اور بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, سالانہ اجلاس, اور پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس میں شرکت کے لیے نیو یارک آ رہے ہیں. مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا بہترین موقع ہوگا کہ وہ یہ اس ایک عالمی اسٹیج پر یا فورم پر جہاں دنیا کے تمام ملکوں کے سربراہ بھی ہوں گے, اور وہ پاکستان کا موقف بہتر طور پر پیش کر سکیں, پاکستان کی پوزیشن کو واضح کر سکیں. تو یاسمین سے ہم شروع کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم کے لیے اس عالمی فورم پر عالمی لیڈروں سے ملاقاتوں کے تناظر میں آپ کے خیال میں پاکستان کے مجموعی امیج یا تاثر میں کس حد تک تبدیلی آنے کا امکان ہے؟
ایک چیز جو ہم کو ذہن میں رکھنی ہوگی بہجت, کہ یہ ایک پرائم منسٹر کا یا کسی بھی سینئر شخص کا پاکستان سے امریکہ میں پہلا دورہ ہے.
جی,
جبکہ ٹرمپ نے پاکستان کو بڑے, میں کہوں گی, نازیبا چناؤ الفاظ کا کہ ایجنٹ آف چینج اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے انہوں نے جو اپنی تقریب کری. اب اس تناظر میں جب خاقان عباسی صاحب, شاہد صاحب وہاں کریں گے اپنی تقریر, اور سائٹ پہ وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے, ریجنل اور سب ریجنل اداروں کے ساتھ, اور جموں اینڈ کشمیر کے معاملے پہ بھی او آئی سی کانٹریکٹ گروپ میں ایک میٹنگ ہے. امپورٹنٹ یہ بات ہے وہ اپنا موقف بہتر تبھی پیش کر سکتے ہیں اگر یہاں سے وہ اپنا ہوم ورک کر کے پریپر کریں. اگر پاکستان, اور ہوم ورک سے میری مراد ہے کہ بڑے کلیئر کلیئرٹی ہو کہ پاکستان کی مختلف ایشوز پہ کیا سٹینڈنگ ہے, کیا پالیسیز ہیں, اور پھر اس کو لوجیکلی پیش کرنا, اور اس طریقے سے کہ دوسرے اس سے کنوینس ہوں. دیکھیے, ایک چیز جو میں نے اکثر محسوس کی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جب بات کرتے ہیں تو جنرلی اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک ایموشنل پیراہے میں یا ایک لوکل مارکیٹ کے پیراہے میں بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ ایک ملٹی نیشنل فورم پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو وہاں آپ کی آڈینس بدل جاتی ہے. وہاں پہ آپ کے خیالات جتنے, جب تک ان میں ان کی پالیسی بیس اس کا اسٹرانگ نہیں ہوگا اور طریقہ انداز اور گفتگو وہ نہیں ہوگا جس کو آپ کی آڈینس جس سے ریلیٹ کر پائے, تو آپ اپنا جو بھی موقف ہے اس کو پش تھرو نہیں کر سکیں گے. تو اب یہ چونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ فی الحال کے اس وقت اس حکومت کی مختلف ایشوز پہ کیا پالیسیز چل رہی ہیں, خواجہ آصف صاحب نے بڑی کلیئرلی آپ نے وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل پڑھ رہی تھی ان کا جو
جی اس سے ہم نے اپنے جی اس سے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا جی
وہ تو ہمیں پالیسی کلیئرلی پتا
جی
لیکن باقی سلسلوں میں کیا وہ رائے دیں گے اور کس طریقے سے دیں گے یہ تو وہ آنے والا وقت
ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ یاسمین علی پاکستان سے ہمارے ساتھ تھیں. یہاں سے آپ اس وقت ہمارے ساتھ جہانگیر خٹک صاحب ہیں. پروفیسر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں ہم پروگرام میں. السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ سن رہے تھے یاسمین کے سے کہ وہ جب تک کہ پاکستان کی پالیسی کو بڑے واضح انداز میں وہ پیش نہیں کر سکیں گے اس وقت تک عالمی سطح پر شاید پاکستان کو اس طرح مؤثر انداز میں نہ پیش کیا جا سکے. آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے جو ساری صورتحال رہی ہے اس سارے تناظر میں اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی ابھی ہم نے خواجہ آصف نے جو افغانستان کے بارے میں بات کی اور وال اسٹریٹ جرنل کا حوالہ دے رہی تھی ہم نے اس سے آج پروگرام کو شروع کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت اب بہتر طور پر اپنے آپ کو عالمی سطح پر پیش کرنے میں کامیاب ثابت ہو سکے گی؟
دیکھیے یہ کافی مشکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے تو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ امپریسو نہیں رہا ہے. شاہد خاقان عباسی بحیثیت پرائم منسٹر پہلی مرتبہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. دس از اے فرسٹ. یہ پہلا موقع ہوگا کہ وہ کر رہے ہوں گے. یو این کی یہ ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ 70 سال پاکستان کے یو این کے ساتھ ایسوسی ایشن کے پورے ہو رہے ہیں تو یہ مارکنگ دیٹ ایز ویل. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے نئی پالیسی آئی ہے جس میں کہ پاکستان کے اوپر جو سفارتی دباؤ ہے اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس کے تناظر میں بھی یہ پہلی اسپیچ ہے جو کہ کوئی انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کا ہیڈ آف گورنمنٹ دے رہا ہے. تو اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کے فورم کو اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف کانفلکٹ ریزولوشن یا مختلف ممالک کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کا کوئی فورم کے طور پر اگر اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ کوئی زیادہ تابناک نہیں ہے. کیونکہ جب بھی ہوا ہے یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس تو یہاں پر تقاریر ہوئی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بیٹھے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ ہر لیڈر کی تقریر کے ہر لفظ کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. یہ ضرور ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ایک نبض یہاں پر انسان کو ضرور ملتی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں قیادتیں کس سوچ پر مرکوز ہیں کس قسم کے لائنز پر بات کر رہی ہیں. کیونکہ کوئی بھی یہاں پر سیٹلمنٹ یا سولوشنز یا سولوشن فارمولاز لے کر نہیں آتا ہے عموماً. ایسا ہوا ہے کہ کچھ ایسی یو این کی تاریخ میں مواقع آئے ہیں کہ جہاں پر لیڈروں نے کوئی بڑی ایسی بات کہی ہے جس طرح یاسر عرفات نے اپنی تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ میں یہاں پر پستول اور زیتون کی ڈال لایا ہوں ایک پتا لایا ہوں یا ایک امن اور وہ دونوں کی ریزسٹنس کی جو نشانیاں ہیں وہ لے کر آیا ہوں اور میں امن چاہتا ہوں. تو وہاں سے پھر جو ہے اوسلو کا پیس پروسیس کہتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے کیونکہ پہلی مرتبہ ایک ورلڈ سٹیج پر انہوں نے اعلان کیا کہ جو فلسطینی ہیں وہ جو اپنی مسلح جد و جہد ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کر اور ڈپلومیسی پر توجہ دیں گے. تو یہ ایک کچھ مواقع ایسے آئے ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ یونائٹیڈ نیشنز کی کوئی اتنی زیادہ جو جنرل اسمبلی کی جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس میں کوئی بڑا کردار نہیں ہے.
جی اس کے لیے اصلاحات کی بھی
کچھ اہمیت ہے.
جی اصلاحات کی بھی بات کی جاتی رہی ہے کافی عرصے سے اس بارے میں. اچھا خٹک صاحب یہ بتائیے گا, ہم اس پہ یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. منظر وسیم صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بطور صدر شرکت کا یہ پہلا موقع ہے. صدر ٹرمپ اقوام متحدہ اور اس کی کارکردگی کے ناقد رہے ہیں. اس پہلے موقع پر وہ اس عالمی فورم پر کیوں کر اپنے مؤثر اور طاقتور رول کو منوا سکیں گے؟ ان کی اس کے پہلی بار شرکت کرنے کے بارے میں کچھ تجزیہ کیجیے امپیکٹ کے بارے میں.
یقینا دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا سننا چاہتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بحیثیت صدر امریکہ, اور ان کی جو انٹرنیشنل ویژن ہے اس کو سننا چاہتی ہے. ان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے اگر کوئی اسٹریٹجی ہے تو اس کو سننا چاہتی ہے, اور یقیناً یہ تقریر ان کی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور جو اس وقت تک جو ہمیں میڈیا سے جو وائبس مل رہی ہیں تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ وہی جو ان کی جو ان کا ریٹرک ہے اس کے ساتھ آئیں گے, یا اور جو جس پالیسی پہ ان کا فوکس رہا ہے, یعنی کہ امریکہ فرسٹ یہ پرائمری ہے. دوسرا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اسی طرح جس طرح پیرس کلائمیٹ ٹریٹی ہو گئی یا پھر دوسرے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جن سے صدر ٹرمپ کے دور میں انہوں نے امریکہ کو اس سے باہر نکالنے کا اعلان کیا ہے, ان کے اوپر شاید وہ تھوڑا بہت فالو اپ کریں. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ ضرور کہیں گے میری رائے میں کہ وہ یو این میں ریفارمز, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ریفارمز کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, ریفارمز کے اوپر اور پھر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی. کیونکہ صدر ٹرمپ کی اگر آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اگر آپ اب تک جو ہمیں نظر آیا ہے ان کے کچھ رخ نظر آئے ہیں, اس میں ایک اہم یہ ہے کہ وہ جتنا امریکہ پیسہ دیتا ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. چاہے وہ نیٹو کو دے رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو بھی پیسے زیادہ دے, اگر وہ افغانستان کو پیسے دے رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اپنے اندر جو کرپشن ہے اس کو کم کرے, اگر وہ انڈیا کے ساتھ 40-50 ارب ڈالر کا سالانہ کاروبار کر رہے ہیں امریکہ کے تو وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اس کا کچھ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ افغانستان میں بھی لگائے تاکہ افغانستان میں کچھ ترقی آئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو اس کے ڈویڈنڈ ہیں یا ان کی جو پیسے یا امریکہ کی جو دولت ہے اور اس کی طاقت جو ہے اس کے فائدے دنیا میں اگر کہیں بھی ملتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ایک تو اس کی ٹرانسپیرنسی ہو کہ وہ کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کا امپیکٹ کا کچھ فائدہ امریکیوں کو بھی ملے.
اچھا,
شاید اسی سوچ کے ساتھ وہ یونائٹیڈ نیشنز میں آئیں گے اور اپنی جو بھرپور ان کی جو ایک سٹائل ہے شاید وہ وہاں پہ ڈسپلے کریں.
اچھا,
دنیا دیکھ رہی ہے اور بڑے کلوزلی واچ کر رہی ہے.
جی خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مندر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. مندر صاحب, یورپ کے ساتھ صدر امریکہ کے صدر ٹرمپ کا کافی پچھلے دنوں میں رابطہ بھی رہا, کچھ اجلاسوں میں انہوں نے شرکت بھی کی. اس وقت اقوام متحدہ میں جبکہ وہ جنرل اسمبلی میں پہلی بار شامل ہونے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں یورپ میں اس سے کیا توقع کی جا رہی ہے؟
جی, یورپ جو ہے کافی سیریسلی ان کے بہت سے ایکشنز کو لیتے ہیں, اور جس طریقے سے سب سے پہلے یورپ کے لیے ایک بڑا انوائرمنٹل ایشو ہے جس کے بارے میں پچھلے دنوں جب آئے تھے یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اور جب ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی تو فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی میکرون جو ہیں ان سے جب ملاقات ہوئی تھی, تو یہ میکرون نے بعد میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جولائی کے اندر کہ کچھ ان کی آپس میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ جو بہت ہارڈ سٹانس تھا اس سے وہ
پیچھے ہو جائیں گے شاید,
سٹیپ ڈاؤن کریں گے.
جی,
تو وہ نظر آتا ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹس میں بھی نظر آ رہا ہے, لیکن اوور آل جو ہے ان کی جب بھی سٹیٹمنٹ کوئی بھی ہوتی ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جب مائنڈ جب میک اپ کر لیتے ہیں کسی چیز کے لیے تو وہ ایز اے ڈیل یا ایز اے اچیو کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے وہ اسٹیپ لے لیتے ہیں, اور یہ چیز جو ہے پورے یورپ کے اندر کافی اسے پریشان کن ہو رہا ہے, کیونکہ دنیا کا ایک چل رہی تھی جس طریقے سے دنیا ایک اسموتھلی اور بیچ میں سے بیک ڈور ڈپلومیسی سے, تو وہ اسے ڈائیورژن کر کے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے, تو اس کی وجہ سے یہاں پر یورپ والے جو ہیں اسے بہت انیزی فیل کر رہے ہیں, کیونکہ پورا یورپ جو ہے ابھی تک اسی طریقے سے یہاں پر ڈپلومیسی چلتی ہے جس طریقے سے ٹریڈیشنلی چلتی آئی تھی, تو یہ جب ان کا اب یہ جو ایڈریس کریں گے نیشنل اسمبلی میں ڈونلڈ ٹرمپ, تو اس کے لیے وہ کافی اس سلسلے میں کافی کچھ پریشان تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر کوئی اس انتظار میں کہ کچھ نہ کچھ وہ کہیں گے ایسی بات جس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن بن پائے.
چلیں آب و ہوا سے متعلق پیرس سمجھوتے ہی کی بات کر لیتے ہیں. وائٹ ہاؤس نے یہ کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق بین الاقوامی پیرس سمجھوتے سے امریکہ کی علیحدگی کے بارے میں اپنی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنی شرائط کے مطابق کچھ دیکھے اس میں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں غور ہو, جس طرف منظر صاحب نے بھی اشارہ کیا. پروفیسر خٹک, آپ یہ بتائے گا کہ اس طے شدہ سمجھوتے میں اب کسی تبدیلی کا کتنا امکان ہے اور کس نوعیت کی تبدیلی کا؟
دیکھیے, تبدیلی صدر ٹرمپ نے جب سے یہ اعلان کیا تھا, یہ تو ان کا الیکشن کا وعدہ تھا کہ
اس سے الگ ہو جائیں گے
جو ہے. جی ہاں بالکل, کہ امریکہ جو ہے اس سے الگ ہو جائے گا, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح ایمینوئل میکرون کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اس طریقے سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے مفادات کا زیادہ بہتر طریقے سے تحفظ کیا جا سکے. دنیا کو ان کی اس جو سٹینس ہے اس سے دو قسم کے میسیجز مل رہے ہیں. ایک میسیج تو یہ مل رہا ہے کہ وہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اندر وہ یقین نہیں رکھتے, اور اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو جو فضا میں جو مہلک قسم کے جو آلودگی ہے, فضائی آلودگی کو بڑھانے سے شاید کچھ گلوبل جو ویدر پیٹرنز ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آئے گی, اور امریکہ کو بالکل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اس کی جو صنعتی ترقی ہے اس میں اضافہ ہوگا اور اس میں خوشحالی آئے گی. اور دوسرا جو میسج مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹریٹی ہے اس میں جہاں امریکہ پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنا جو زہریلا مواد کا اخراج ہے فضا میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے, اس میں 2020 تک 26-28% تک کمی لائے گا. ابھی نیگوشیشن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, گرچہ کوئی پالیسی واضح نہیں ہے صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی ابھی تک, لیکن جو عام قیاس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو تھوڑا نیچے لایا جائے, تاکہ یہاں پر جو مختلف کول انڈسٹری جیسے ہو گئی جو کہ صدر ٹرمپ کا بہت بڑا الیکٹوریٹ ہے جس کا یہاں کی جو اندرونی سیاست ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے, وہاں پر ان کے لیے زیادہ روم ملے گا کہ وہاں پر وہ انڈسٹریز جو کہ مختلف ریگولیشنز کے ہاتھوں بھی شاید بند پڑی ہوئی ہیں یا ان کے مسائل میں اضافہ ہوا ہوا ہے, تو ان کو کچھ روم ملے گا, شاید وہ دوبارہ چل پڑے اور فضا میں کچھ ایسے جو مواد جو پہلے جو ٹریٹی صدر اوباما نے سائن کی تھی اس کے تحت ان کو بند کرنا پڑے تھے وہ دوبارہ چل پڑے ہیں, اور یہاں پر شاید کچھ نوکریاں پیدا ہوں, اور وہ ووٹر جس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بحیثیت کینڈیڈیٹ ووٹ دیا تھا وہ خوش ہو جائیں اور دوبارہ ان کو ووٹ دیں. تو اس کا ایک داخلی سیاست سے بھی تعلق ہے, ان کے اپنے ذاتی نظریات سے بھی تعلق ہے, اور امریکہ کے جہاں تک مفادات ہیں تو یہ ایک بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ ہے امریکہ میں. یہاں پر جو انڈسٹری لیڈرز ہیں وہ صدر ٹرمپ سے اختلاف رکھتے ہیں, ان کی رائے ہے کہ اس کا اس پالیسی کا کچھ فائدہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر تو ایک ایسی موومنٹ بھی چل پڑی ہے کہ مختلف شہروں میں جو میئرز ہیں اور انہوں نے ایسے اعلان کر رکھے ہیں کہ وہ اگر حکومت امریکہ اپنی طرف سے اس ٹریٹی سے باہر نکلتی ہے لیکن ہم بحیثیت شہر اپنی طرف سے ایسے تمام ایڈمنسٹریٹو میجرز لیں گے کہ جس سے کم از کم ہمارے ہاں جو گرین بلڈنگز ہیں, یعنی میں نیو یارک کی مثال دوں تو نیو یارک کے میئر بل ڈی بلازیو نے ایک بہت بڑا انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے کہ وہ شہر میں گرین بلڈنگز کو مزید زبردست پروان چڑھا رہے ہیں,
جی خٹک صاحب,
انسینٹیو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بجلی پیدا نہ کریں اور فضا میں آلودگی کو کم کریں. تو یہ ایک بڑا ٹرکی سبجیکٹ ہے.
بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے پروفیسر جہانگیر خٹک جہاں امریکہ سے. اب ہمارے بالکل پروگرام کا آخری بالکل کچھ منٹ باقی ہیں, منظر وسیم صاحب سے لندن کے حملوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ضیاء الرحمان جو ہمارے نمائندے ہیں پاکستان کے اندر, اس کے ان سے NA-120 حلقے کے تازہ ترین صورتحال بھی معلوم کر سکیں. منظر صاحب, برطانوی پولیس نے بتایا ہے کہ لندن میں سب وے ٹرین پر بم حملے کے سلسلے میں ایک دوسرے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 21 سالہ شخص کی گرفتاری مغربی لندن کے مضافاتی علاقے ہونسلو سے ہوئی ہے, اور اسے برطانیہ کے دہشت گردی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ 18 سالہ نوجوان ساحلی علاقے سے ڈوور سے گرفتار کیا گیا تھا یہ گزشتہ کل. تو آپ کے پاس منظر اس سلسلے میں تازہ ترین معلومات کیا ہیں, اور کیا ابھی تک ان لوگوں کی شناخت کے بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی؟
نہیں جی, کیونکہ جو کیونکہ اس کو بہت ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ تاکہ کوئی بھی سیکرٹ یا کوئی ایسی بات نہ لیک ہو جائے جس کی وجہ سے اگر جو ان کے اریسٹ کرنے کا یا کیچ کرنے کا ہے پروسیس اس میں کوئی افیکٹ ہو, اس وجہ سے وہ بہت ہی خاموشی سے یہ سب کام کیا جا رہا ہے. اور تو کہ دیکھنے میں آیا کہ جن جگہوں پر جہاں پر اریسٹ کیے گئے ہونسلو کے اندر اور سنبری کے ایریا میں, تو وہاں پر آج بھی پولیس کی کافی نفری موجود رہی اور وہ سرچ کرتے رہے ان کے گھروں کے اندر تاکہ اور ایویڈنس مل سکے. تو موسٹ پرابلی جب تک کہ مزید ایویڈنس ان کو اور انویسٹیگیشن ان کی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو وہ بہت زیادہ انفارمیشن شاید ریلیز نہ کریں, سوائے اس کے کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کتنے لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں اور پلس جو اس کا جو لیول ہے سیکیورٹی کا وہ کتنا ہے, اوپر کر دیا یا نیچے کر دیا, تو ریلیٹیولی انہوں نے تھوڑا سا کم کر دیا اس کو, جس سے کہ یہ لگتا ہے کہ اب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ کوئی نیا ایسا واقعہ امیڈیٹ اس میں واقعہ پذیر ہو سکے.
اچھا اب میرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ لندن میں یہ اس سال دہشت گردی کا پانچواں واقعہ ہے اور بیشتر حملوں کی طرح داعش نے اس کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے، کیا آپ واقعتاً دیکھتے ہیں کہ داعش یورپ میں حملوں کے پس پردہ کار فرما ہے، یا پھر وہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے ایسے دعوے کرتا ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسی صورتحال ہوئی اس کو لے لیا، اور دوسری طرف سے وہ بھی ہے کہ کچھ ایسے گروپ جو اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہوں؟
اگر ہم ریسنٹ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو میجورٹی جو ایسے واقعات ہوئے ہیں وہ لوگ تھے جو کہ لندن کے اندر ایٹ لیسٹ کہ جو کہ جن کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں تھا داعش سے، اور وہ لون ایکٹرز بھی تھے جو کہ حالات دیکھتے ہوئے اور وہ ایسا ایکشن کر بیٹھتے ہیں، اور ینگ لڑکے زیادہ تر بیچ میں ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ داعش جو ہے وہ اتنے آرگنائز ہے کہ اس حد تک یہاں پر اب حملے کروا پاتی اس طریقے سے، لیکن کیونکہ جب اس طرح کے حملے ہو جاتے ہیں تو اس کو وہ اون کرنے کے لیے تاکہ ہم اپنی یہ دکھا سکیں کہ ہم ابھی تک کنٹرول میں ہیں، تو ایسی وہ اسٹیٹمنٹس ضرور ایشو کر دیتے ہیں، لیکن جس طرح کہ ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں کسی قسم کا بھی کوئی فی الحال ایسا کوئی لنک نظر نہیں آیا، 18 سال کا لڑکا تھا جس کو کہ انہوں نے اریسٹ کیا، اور وہ بالکل ہی ایک فوسٹر ہوم میں رہ رہا تھا جو اس نے جس طریقے سے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے بچوں کو جن کے پیرنٹس نہ ہوں، تو ان کو ان گھر میں رہ رہا تھا، کافی ان کے کنٹرول رکھا جاتا ہے ایسے گھروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم داعش کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے۔
اچھا منظر، دہشت گردی کا جو ایکٹ برطانیہ میں بنایا گیا ہے حال ہی میں، اس کے تحت آپ کے خیال میں دہشت گردی کی کاروائیوں سے کس حد تک وہ مؤثر انداز میں نمٹ رہا ہے؟
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے انسیڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل ہو چکے ہیں اور جتنے انہوں نے روک لیے ہیں، اس کی ریشو ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی ایکٹیو، یہ جو ان کا جو بھی اس وقت سسٹم چلا انہوں نے بنایا تھا اور لا بنایا تھا وہ کافی افیکٹو رہا ہے، اس کا کافی فائدہ رہا ہے برطانیہ میں کہ اتنے جو تھے انسیڈنٹس انہوں نے روک لیے، 200 سے زیادہ کہتے ہیں وہ روک پائے ہیں اور صرف 5 ہوئے ہیں اس سال کے اندر، تو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس حساب سے پرسینٹیج کے حساب سے تو بہت بہتر ہے، اور آہستہ آہستہ میرے خیال میں کہ اس کو اور بھی وہ تھوڑا سا فائن ٹیوننگ کریں گے، تو ایکسپیکٹ تو یہ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اس سے حالات بہتر ہوں گے زیادہ، کیونکہ جو بھی ابھی ہے اور اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں کر رہا، جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اس سے پریشان نہیں ہے، تو بہت سیکرٹلی اور وہ کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا ایفیکٹ پازیٹیو ہی ہے۔
اچھا آخری سوال اس سلسلے میں، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین سے علیحدگی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟
جی نہیں، اس کے بارے میں کافی بات ہو چکی ہے پہلے بھی کہ یورپین یونین اور برطانیہ کے درمیان میں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جہاں تک اس چیز کے اوپر ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ، تو اس کے سلسلے میں وہ ان کے چینلز جو ہیں وہ کھلے ہی رہیں گے اور پراپرلی جس طریقے سے شیئرنگ ہو رہی ہے ہوتی آئے گی، بلکہ اس کو امپروو کرنے کے بارے میں ضرور زیادہ باتیں کی جاتی ہیں آج کل، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جو آگے چل کے یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ اور امپروو ہوتی جائے گی، جس طریقے سے پہلے تھا سسٹم ویسے ہی چلے گا، پلس آن ٹاپ آف دیٹ کچھ ایکسٹرا بھی ایفیکٹ کیے جائیں گے جس کی وجہ سے جو الیکٹرانک جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کو وہ امپروو کر پائیں، اور یورپین جو یونین ہے اور برطانیہ جو ہے وہ ایک آپس میں اچھے طریقے سے اس کو شیئر کریں، اور الانگ ود دیٹ کیونکہ برطانیہ ایک ہب کے طور پہ کام کر رہا ہے باقی دنیا کے ساتھ، زیادہ تر ان کے کمیونیکیشن زیادہ ہیں ان ملکوں میں جہاں تک ٹیررزم کا بیس سمجھا جاتا ہے، تو یورپ جو ہے وہ پرابلملی اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہے گا، اور یہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے بریگزٹ سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور پازیٹیو ہی رہے گا، اس کے لیے بھی بہتر ہی لگے گا آگے چل کے۔
بہت بہت شکریہ، لندن سے منظر وسیم ہمارے ساتھ تھے، اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ ہم اپنے نمائندے جو ضیاء الرحمان ہیں لاہور میں اور نیشنل اسمبلی کے حلقہ 120 کی پولنگ کے بارے میں وہ کوریج کر رہے تھے آج صبح سے، اور ہمارے مختلف پروگراموں میں ہمارے ساتھ بھی انہوں نے دیا، ہمارے اس پروگرام میں بھی انہوں نے تازہ ترین صورتحال بتائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولنگ کا وقت 5 بجے ختم ہو گیا تھا پاکستان کے وقت کے مطابق، اور اس کے بعد غیر حتمی گنتی شروع ہو گئی، اور غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں، جس میں مقامی ٹیلی ویژن چینلز کے مطابق ابھی تک مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، بہت زیادہ برتری تو نہیں ہے لیکن بہر طور ان کو برتری حاصل ہے۔ ضیاء الرحمان صاحب سے ہماری دوبارہ بات ہونا تھی لیکن ان کا سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس لیے اب ہم اپنے آخری شو میں ضرور آپ کو تازہ ترین صورتحال بتائیں گے جو خبروں کے بعد کا ہے، نیوز شو ہمارا پاکستان میں رات 9:30 بجے۔ اب اپنی میزبان بہجت کو پروڈیوسر گل رخ کو اور انجینئر نک ایوانوف کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی